رحم الله من قرأ الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد، صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات على محمد وعلى محمد. قرآن مجید میں سورہ یاسین کی جو قلب قرآن ہے، اس کی آیہ کریمہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ہی مردوں کو حیات دی ہے، اور ہم ہیں کہ جو ہر انسان کے ایمان و عمل اور اس کے جو اثرات ہیں اس کو لکھتے ہیں، تمام چیزیں احصا کر دی گئی ہیں، جمع کر دی گئی ہیں، اور کوئی چیز ضائع ہونے والی نہیں. فی امام مبین، امام مبین کی شکل کی تفسیر ایک مفصل بحث ہے جو ابھی ہمارے فی الحال موضوع نہیں. اس آیت کے ذیل میں صرف ایک کلمے سے استفادہ کرتے ہوئے کچھ گفتگو مومنین کے سامنے پیش کی گئی ہے. ممکن ہے یہاں پر بعض مومنین نہیں ہوں، لیکن اتنی فرصت بھی نہیں ہے کہ پچھلی باتوں کو میں تکرار کر سکوں، لہذا فوراً اپنے اصلی مطلب کی طرف آتے ہوئے کہ اللہ نے انسانوں کو یہ شرف دیا ہے، یہ عزت دی ہے کہ جو کچھ بھی انسان کرے وہ محفوظ. عام طور سے لوگ اس کو نگیٹو نگاہ سے دیکھتے ہیں، چونکہ انسانوں کے بارے میں لوگوں کی نگاہ منفی ہے، نگیٹو ہے، اس لیے نگیٹو نگاہ سے دیکھتے بھی ہیں کہ برائی کرو گے تو لکھا جائے گا، خطا کرو گے تو لکھا جائے گا، کوئی بھی خطا تمہاری بچی نہیں ہوگی، ساری خطائیں محفوظ رہیں گی. اس کو کبھی مثبت نگاہ سے بھی، پازیٹیو نگاہ سے بھی دیکھیں کہ اللہ نے انسان کو وہ عزت عطا کی ہے کہ انسان جو بھی کار خیر کرے وہ سب کے سب محفوظ ہے، کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی. اسی طرح نہیں ہے انسان، درختوں کی طرح نہیں ہے. جانور کتنا بھی سب کچھ کر لے جائے، لیکن کر گیا، ختم ہو گیا، کھا پی کے کھلا پلا کے ختم ہو گیا، ہزاروں لوگوں کو دودھ دیا لیکن ختم ہو گیا، کچھ لکھنے کی چیز نہیں ہے اس میں. درخت کتنا بھی پھل دے کر چلا جائے، لیکن کچھ ایسی چیز نہیں جسے لکھا جائے، لیکن انسان وہ ہے کہ جو کچھ بھی کرتا چلا جائے وہ سب کے سب لکھا جا رہا ہے. اور اتفاق سے قرآن نے مثبت بات ہی پہلے کی ہے. قرآن کہتا ہے کہ ابھی آیت میں، شاید بعد میں تھوڑا اور تفصیل سے پڑھوں، لیکن ابھی صرف یہ اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. قرآن کہتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. یہ پہلے نہیں کہا کہ جو شر کرے گا وہ دیکھے گا. قرآن کہتا ہے پہلے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو بھی جتنا خیر کرے گا وہ اسے دیکھے گا. یعنی نگاہ ہے قرآن یہ ہے کہ انسانوں سے خیر دیکھا جائے اور خیر کو محفوظ کر لیا جائے، اس کا کوئی خیر ضائع نہ ہونے پائے، اس کی کوئی اچھائی ضائع نہ ہونے پائے، اس کی کوئی خوبی برباد نہ ہونے پائے. یہ شرف ہے انسان کا کہ جیے تو 60 سال 70 سال 80 سال لیکن اس کے اثرات ہزاروں سال تک رہ جائیں. یہ انسان کو وقار دیا ہے اللہ نے, کیونکہ کہا لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے انسان کو کرامت عطا کی ہے. وہ کرامت جو میری ہے, میں کریم ہوں, میرا کرم ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. میں انسان کو بھی کرامت دیتا ہوں کہ ان کرامتوں کے ساتھ وہ بھی باقی رہے. اب یہ تو انسان ہے کہ اللہ کی دی ہوئی کرامتوں کو ٹھکراتا چلا جائے اور ذلتوں کو اور رزالتوں کو اکٹھا کرتا چلا جائے. تو پھر وہ بھی لکھنا پڑے گا جو قانون ہے کہ محفوظ ہے. قانون ہے کہ انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کو بیکار نہیں کیا گیا ہے, چھوڑا نہیں جائے گا, محفوظ کیا جائے گا. طے تو یہ تھا کہ انسان اپنی کرامت کی حفاظت کرے, اپنی عزت کی, اپنے شرف کی, اپنی بلندیوں کی حفاظت کرتا رہے اور وہی لکھا جائے. لیکن اگر انسان خود نہیں چاہتا, خود کرامتوں کو ٹھکراتا ہے, خود عزتوں کو ٹھکراتا ہے, خود ذلتوں کو سر لگاتا ہے, گلے لگاتا ہے, تو پھر وہ بھی لکھا جائے گا اور وہ بھی محفوظ رہتا. پھر قرآن نے کہا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ جس نے ذرہ برابر شر کیا ہے وہ بھی اسے دیکھے گا. لیکن پھر ایک موقع اور دیا کہ اگر شر کر بھی لیا ہے تو ہم تمہیں چانس دیتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک چھوٹے سے بچے کو جب اسکول میں بھیجا جاتا ہے تو صرف پینسل اور کاغذ دے کے نہیں بھیجا جاتا, بلکہ ایک ربر بھی ساتھ میں, ریزر بھی دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارا ہاتھ لرزے گا, تم چھوٹے ہو, بچے ہو, لغزش پیدا ہوگی, لرز پیدا ہوگی, لائن ٹیڑھی ہو جائے گی, اس میں اگر تم کلر کرو گے تو کلر اچھا نہیں ہوگا, لہذا اگر کہیں لغزش پیدا ہو تو تم اس ریزر سے اس لغزش کو مٹا دینا تاکہ تمہارا جو بھی نقش بنے, جو تمہاری ڈرائنگ بنے, وہ خوبصورت بنے. اللہ نے انسان پر یہ کرم کیا کہ سب اختیار دینے کے بعد, قلم دینے کے بعد, اختیار کا قلم دینے کے بعد, صفحے روح دینے کے بعد, اس کو توبہ کے ریزر بھی دے دی کہ اگر کہیں لغزش کرنا تو مٹاتے جانا تاکہ جو کچھ بچے لکھنے کے لائق وہ خیر ہی ہو, شر نہ رہ جائے, شر نہ رہے. میں نہیں چاہتا میں اپنے بندوں کے بارے میں شر لکھوں, مگر اگر تم مجبور کرو گے تو لکھنا پڑے گا, جو قانون ہے لکھا جائے گا. یہ ریزر, یہ بہت بڑی نعمت عزیزو, عظیم ترین نعمت. خدا ہمیں سب کچھ دیتا, انبیاء دیتا, کتابیں دیتا, آئمہ دیتا, کربلا دیتا, عصمتیں دیتا, بہت کچھ دیتا, ساری نعمتیں دیتا, مادی نعمتیں دیتا, مانوی اسپرچل نعمتیں دیتا, سب کچھ دیتا, صرف ایک توبہ نہ دیتا تو ہم جیسے لوگوں کو ہوتا کیا. یہ ذاکری نہیں, خطابت نہیں عزیز, اس پہ توجہ کریں گے. سب کچھ دیتا خدا, جوانی دیتا, حیات دیتا, آکسیجن دیتا, غذا دیتا, اور ہزاروں نعمتیں جو ہم ہر لمحے استعمال کرتے ہیں, جن کو ہم شمار بھی نہیں کروا دے. حتیٰ ہم جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی گناہ کرتے وقت اللہ کی ہزاروں نعمتوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, گناہ کرتے ہوتے ہیں. اللہ کی زمین کو, اللہ کے آسمان کو, اللہ کے آکسیجن کو, اور سارے اندر کی نعمتوں کو, باہر کی نعمتوں کو, ہزاروں نعمتیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اسی وقت رحمت خدا متوجہ ہوتی ہے کہ تمہیں موقع ہے, ایک مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ تک فرشتہ انتظار کر رہا ہے کہ تم جب چاہو اس کے اثر کو, یہ روایات میں ہے کہ اس گناہ کے اثر کو اس طرح سے مٹا دو کہ حتیٰ زمین پر بھی اس کا اثر نہ رہ جائے. زمین پر روایت موجود ہے, چونکہ یہی سورہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا, اس میں قرآن کیا کہتا ہے, یوم یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم, اس کے پہلے یوم, وہ دن کی جب زمین آ کر بولے گی اور زمین کہے گی, زمین کلام کرے گی, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها, وہ دن کی جس دن زمین اپنی خبریں سنائے گی کہ میرے یہاں یہ کیا گیا, اس زمین پہ یہ کیا گیا, اس زمین پہ یہ کیا گیا, کربلا کی زمین پہ یہ کیا گیا, فلسطین کی زمین پہ یہ کیا گیا, یمن کی زمین پہ یہ کیا گیا, فلاں زمین پہ یہ کیا گیا, گھر کے اندر یہ کیا گیا, گھر کے باہر یہ کیا گیا, موبائل ہاتھ میں تھا تو یہ کیا گیا, موبائل نہیں تھا تو یہ کیا گیا, تنہائی میں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے تو یہ کیا گیا, ماں باپ کے سامنے بیٹھے, سب کچھ زمین کو معلوم ہے. زمین خبر, آپ کے زمین خبر دے سکتی ہے, زمین تو بولتی نہیں. کہا نہیں, بے انا رب کا اوحا لہا, کیونکہ اللہ نے وحی کی ہے کہ آج تو بول, زمین کو وحی کی ہے, بے انا رب کا اوحا لہا, کیونکہ اللہ نے یہ وحی کی ہے زمین پر کہ آج تجھے بولنا ہے. اور بعد میں کہ آج انسان الیوم نختم علی افواہم، منہ پر مہر لگا دیں گے، بولنا نہیں ہے۔ وہ زبان جو ہمیشہ بولتی تھی، بہت سارے ایکسکیوز لاتی تھی، بہت سارے بہانے لاتی تھی کہ آج بولنا نہیں ہے، چونکہ تم بہانے لا لا کے تمہاری عادت ہو گئی بہانے لانے کی، اگر تم یہاں بھی بولو گے تو بہانے ہی لاؤ گے۔ لہذا یہ بھی سورہ یاسین میں نا، الیوم نختم علی افواہم، آج منہ پر پردے لگے ہیں، مہر لگی ہے مضبوط، ختم یعنی مہر لگا دی جائے گی، یہ منہ کو نہیں بولنا ہے۔ وتکلمنا بأیدیہم وأرجلہم، ہاتھ بولے گا، زبان بولے گی، پیر بولے گا، چہرہ بولے گا، پیشانی بولے گی، آنکھیں بولیں گی، یہ سب بولنا ہوگا، لیکن ایک چیز نہیں بولے، کیا؟ منہ کو بولنے کو اختیار نہیں ہے، چونکہ بہت بول چکا ہے، بہت کلام کر چکا ہے۔ تو جب اللہ وحی کرے گا تو زمین کو بھی اختیار ہو جائے گا کہ زمین بھی بولنا شروع کرے، بیان ربک اوحا لہا۔ لیکن توبہ کی نعمت وہ اللہ نے دی، کہا کہ تم زمین سے بھی چاہو تو توبہ کے ذریعے سے اثر کو مٹا دو کہ زمین بھی گواہی نہ دے پائے، نہ فرشتوں کا نام اعمال گواہی دے پائے۔ تو یہ وہ کرم ہے معبود کا کہ ساری نعمتوں کے بعد اتنی عظیم نعمت دی ہے کہ جس لمحے چاہے انسان احساس کر کے اپنے آپ کو یزیدی حر کے انداز سے بدل کر حسین ابن علی کے حر بنا دے، یہ ہے توبہ۔ توبہ کی ساری لذت یہیں پہ آ کر محسوس ہوتی ہے کہ جب ایک یزیدی سپہ سالار حسین ابن علی کے شہداء میں شریک ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہ آ کر توبہ کر دی۔ یہ کیا ہے؟ اور یہی وہ آثار ہیں جو کربلا ہمیں چھوڑ کے گئی ہے۔ کربلا نے ہمیں صرف ثواب دینے کا طریقہ نہیں چھوڑا ہے، کربلا نے ہمیں حر بنانے کا طریقہ چھوڑا ہے، یہ ہے کربلا، کربلا کے آثار ہیں۔ کربلا ہمیں صرف مر جانے کے بعد کچھ دینے کے لیے نہیں آئی، کربلا ہمیں اس زندگی میں زہر قین بنانے کا انداز دینے کے لیے آئی، اور یہی ہماری گفتگو چل رہی تھی، کربلا کے اثرات ہیں، کربلا کے اثرات آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ کربلا ایک وہ تاریخی موڑ ہے، تاریخی موڑ جس کو آپ کہیں ٹرننگ پوائنٹ، اردو میں کہتے ہیں نقطۂ عطف، یعنی مڑ جانا، جہاں پہ بالکل تاریخ مڑ جاتی ہے۔ تاریخ میں کم ایسے واقعات پیش آئے ہیں جہاں پہ تاریخ کا پورا رخ مڑ گیا ہے، یعنی بدل گئی ہے تاریخ، کم موڑ ایسے آئے ہیں۔ جس میں سب سے زیادہ عظیم الشان تاریخ کا جو موڑ آیا ہے وہ رسول اللہ کی بعثت ہے، کہ جس کے بارے میں گفتگو نہیں ہے، ابھی ہم کہہ رہے ہیں تاکہ آپ انشاءاللہ تھوڑا ریسرچ کریں، چونکہ یہاں پہ ذاکری کا عام طور سے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سارا کام مولوی کرتا ہے، بعد میں کچھ سننے والے کو نہیں کرنا ہوتا، لیکن کریں، تھوڑا اچھا ہے، کوئی اس میں نقصان نہیں ہوگا۔ کہ سب سے بڑا تاریخ کا جو ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے وہ رسول اللہ کی بعثت، جہاں ایک 124,000 انبیاء کے سارے دین کو مسخ کر کے، تبدیل کر کے، تحریف کر کے، سارے رخ کو بدل کے، انسان کو ایسے جہالت کے دور میں لا کے رکھ دیا گیا تھا کہ انسان سے دنیا مایوس ہو گئی تھی، بشریت سے مایوس ہو گئی تھی، وہاں پہ رسول اللہ کا وجود، رسول اللہ کی ولادت، اور پھر رسول اللہ کی بعثت، اس نے آ کے وہ موڑ دیا کہ قیامت تک کے لیے بشریت کے لیے راستہ روشن کر دیا، اگر چاہے، اگر چاہے بعثت۔ کہ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں سعد و نحس تاریخیں، یہ سعد ہے، یہ نحس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کہ یہ سعد و نحس تاریخیں کچھ تاریخ میں کچھ نہیں ہوتا، اس دن کے واقعات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر اس دن کوئی ایسا واقعہ ہو گیا جو بہت ہی عظیم الشان ہے تو تاریخ سعد ہو جاتی ہے، یعنی اچھی ہو جاتی ہے۔ اس دن کوئی بہت ہی منحوس واقعہ ہو گیا تو تاریخ بری ہو جاتی ہے، جو تاریخ تو کچھ بری اچھی نہیں ہوتی۔ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ نام ہے سورج کے گرد زمین کے چکر لگانے کا، تو یہ چکر لگانے میں تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، چکر لگانے، زمین تو ایک ہی انداز سے سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، تو آج کی تاریخ کیا ہے اور کل کی تاریخ کیا ہے، اسے کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔ لیکن ہاں، فرق کب پڑتا ہے؟ جب کوئی بہت ہی عظیم الشان واقعہ ہو جائے تو انسان کے عمل کی وجہ سے ایک تاریخ عظیم ہو جاتی ہے، اور انسان کے پست عمل کی وجہ سے ایک تاریخ گھاٹیا نحوس ہو جاتی ہے، نحس ہو جاتی ہے انسان کے عمل۔ اور یہ معیار بتانے کے بعد فرمایا کہ اگر اس معیار کی بنیاد پر دیکھا جائے تو تاریخ کا سب سے زیادہ عظیم الشان دن وہ ہے جس دن آ کر رسول اللہ کی بعثت ہوتی ہے قیامت تک کے لیے۔ یا امیر المومنین فرماتے ہیں شیطان کی چیخ کو سنایا گیا، شیطان کی فریاد سنی گئی۔ تاریخ کا ایک دوسرا اہم موڑ، میں اپنے دل پر جلدی آنا چاہتا ہوں، تاریخ کا ایک دوسرا عظیم الشان موڑ ہے کربلا۔ میں اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں عزیزو، انہی اثرات کی بنیاد پر، جس طرح بعثت کے اثرات جو ابھی تک شاید ہم نہ سمجھے، ظالم سمجھ گیا کہ رسول اللہ کی بعثت کے اثرات کیا ہیں، وہ کارٹون بنانے والے، وہ فلم بنانے والے، وہ توہین کرنے والے، وہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ کے بعثت کے اثرات پوری بشریت پہ کیا ہیں، لیکن شاید ابھی ہم نہیں سمجھے ہیں، ہم کو نہیں سمجھایا گیا، لیکن سمجھے کہ دھیرے دھیرے بشریت کی رسول اللہ نے کیا دیا ہے اگر بشریت کو، یعنی تمام انبیاء کے نسخ شدہ اور ختم ہو جانے والے دین کو اگر رسول اللہ نے کامل کر کے پیش کیا، تو یہ دین پیش ہو گیا، پھر وہی سب کچھ رسول اللہ کے دین کے ساتھ ہو رہا تھا جو انبیاء کے دین کے ساتھ ہوا، یہاں پر پھر ایک اور موڑ کی ضرورت پیش آئی، اس موڑ کا نام ہے کربلا، یعنی کیا، یعنی رسول اللہ کے بعد جب دین میں تحریف کا سلسلہ شروع ہوا تو دین کو آ کر ساری تحریفات سے بچا دینے کا نام ہے کربلا، یعنی حسین ابن علی کی شہادت، یہ ہے تاریخ کا ایک موڑ، ورنہ اسلام کے ساتھ بھی وہی سب کچھ تھا، آج اسلام کو ڈھونڈتے مر جاتے کہیں حقیقی اسلام نہیں ملتا، یہی داعشی اسلام ملتا، وہی القاعدہ کا اسلام ملتا، وہی باطل اسلام ملتا، کہیں پر حسین ابن علی کا اسلام نہ ملتا، کہیں پر رسول اللہ کا اسلام نہ ملتا، کہیں پر امیر المومنین کا اسلام نہیں ملتا، لیکن حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے اپنی قربانی دے کر یہ کہہ کر کہ اريد ان امر بالمعروف وانحى عن المنکر واسیرا بصیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب، میں آیا ہوں تاکہ اپنے جد رسول اللہ اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت کو زندہ کروں، یہ باقی رہ جائے، چونکہ یہی ختم ہو رہی تھی، یزیدی حکومت میں نہ نماز ختم ہو رہی تھی، نہ روزہ ختم ہو رہا تھا، نہ حج ختم ہو رہا تھا، نہ زکات ختم ہو رہی تھی، زکات تو زبردستی لے لی جا رہی تھی، جو چیز ختم ہو رہی تھی وہ رسول اللہ کی سیرت تھی، جس چیز کو خطرہ تھا وہ امیر المومنین کا انداز تھا، یہ پچھلی گفتگو جو ہماری ہو چکی، وہ ویلوز جو انبیاء نے آ کر دی تھی وہ ختم ہو رہی تھی، خطرہ ویلوس کو تھا، خطرہ اقدار کو تھا، خطرہ معروف کو تھا، اور وہی حسین ابن علی زندہ کرنے کے لیے کربلا میں آئے، لیکن جب چیز بڑی بچانی ہوتی ہے تو بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، چھوٹی چیز بچانی ہے چھوٹی قربانی، ایک کمیونٹی کی عزت بچانی ہے تو تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی، ایک ملک میں کچھ بچانا ہے تو تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی، لیکن قیامت تک کے لیے تمام اسلام اور تمام دین کے نچوڑ کو اگر بچانا ہے تو یہاں پر بڑی قربانی دینی پڑے گی، اس بڑی قربانی کا نام ہے کربلا، پس کربلا تاریخ کا وہ موڑ ہے کہ جس نے ساری مشکلات کے درمیان میں ہمیشہ اسلام کو محفوظ رکھا، ایک جملے میں اس بات کو سمجھ لیں عزیزو، آج اگر دوسرے مذہب کے لوگ جا کر اپنا حقیقی دین ڈھونڈنا بھی چاہیں، حقیقی ریلیجن دھرم، تو کہیں نہیں ملے گا، کہاں جا کے ڈھونڈیں، کس چرچ میں جا کے ڈھونڈیں، کس کتاب میں جا کے ڈھونڈیں، جب سب کچھ بدل ہی گیا ہے، جب کچھ محفوظ ہی نہ رہا، لیکن اگر کوئی حقیقی اسلام ڈھونڈنا چاہے انہی دہشت گردوں کے درمیان میں سے بھی نکل کر، اگر کوئی حقیقی اسلام ڈھونڈنا چاہے تو اسلام وہ مذہب ہے کہ ڈھونڈنے والے کو حقیقی رسول اللہ کا اسلام مل جائے گا، یہ فرق ہے، کربلا کا یہ نتیجہ ہے، کربلا میں یہ نہیں ہوا کہ یزید ختم ہو گیا، کربلا کی جنگ سے یزید ختم نہیں ہوا، یزیدیت بھی ختم نہیں ہوئی، آج تک یزیدیت باقی ہے، آج دیکھیں یمن میں کیا ہو رہا ہے، کتنا یزیدیت دندناتی پھر رہی ہے، آج دیکھیں 70 سال تک فلسطین میں کیا ہوا، کس یزیدیت نے کتنے رنگ کھلائے، تو یزید بھی باقی ہے، یزیدیت بھی باقی ہے، شراب پینا بھی باقی ہے جو یزید پی رہا تھا، اور بہت سارے جرائم باقی ہیں، فسق و فجور باقی ہے، لیکن کیا چیز ہوئی کربلا میں، کربلا میں یہ ہوا کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے اپنے خون کے ذریعے سے ایک خط کھینچ دیا کہ حقیقی اسلام یہ ہے، باطل اسلام یہ، تاکہ جب ڈھونڈنے والا ڈھونڈنے نکلے تو دوسرے مذہب کی طرح ایسا نہ مایوس ہو جائے کہ حقیقی اسلام مل ہی نہیں سکتا، ڈھونڈیں گے تو ملے گا، تلاش کریں گے تو ملے گا، یہ ہے کربلا کا ایک اثر، پھر یہ تاریخ کے موڑ اور آگے بڑھتے رہے، تاریخ کے موڑ، یہ آخری جو سب سے بڑا موڑ آئے گا تاریخ کا، وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے، وہ ہے ظہور امام زمان، جلدی میں آگے بڑھ رہا ہوں، سب سے بڑا تاریخ کا، جہاں ہر طرح کے باطل کا خاتمہ، چونکہ یہ روایت ہمارے پاس بیسیوں کی تعداد میں موجود ہے شیعہ سنی سب کے ہاں، کہ یملؤ الارض قسطاً وعدلا کما ملئت ظلماً وجورا، وہ آنے والا جب آئے گا تو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی زمین، یعنی عالمی پیمانے پر اگر حق کہیں نافذ ہوگا تو امام زمان کی حکومت کے ذریعے سے. تو اس بیچ میں کربلا سے لے کر امام زمان تک کیا یہاں اس بیچ میں بھی کوئی موڑ آئے گا؟ کہاں اس بیچ میں بھی موڑ آئے گا. اس بیچ میں جتنی بھی حق کی کوششیں کی جائیں گی وہ سب کربلا کا اثر ہے. اگر آپ یہاں مجلس قائم کر رہے ہیں حق کے لیے تو یہ کربلا کا اثر ہے. اگر کہیں پہ اور کوئی بڑا قدم اٹھایا گیا تو یہ کربلا کا اثر ہے. اگر ایک معاشرے کو تبدیل کرنا چاہا تو یہ کربلا کا اثر ہے. ایک ملک کو تبدیل کرنا چاہا تو یہ کربلا کا اثر ہے. انہی کربلا کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ ایک عظیم الشان انقلاب آیا جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, ایک واقعی ٹرننگ پوائنٹ, تاریخ کا موڑ. تاریخ کا موڑ اس طرح سے کہ جب پوری دنیا دین کے بارے میں مایوس ہو چکی تھی. اب یہ شاید جوان بچے اس کو نہ سمجھیں لیکن جو بزرگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب پوری دنیا دین کے بارے میں بالکل مایوس ہو چکی تھی کہ دین تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, بس دین کو انہی مسجدوں میں رہنے دو, کتابوں میں رہنے دو, حوضوں میں رہنے دو, دین اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتا, اس زمانے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر انقلاب برپا کیا. اور انقلاب برپا کر کے بتایا نہیں, انقلاب وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین ہر طرح کے باطل کو سرنگوں کر کے حق کو سربلند کر سکتا ہے. یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس ٹرننگ پوائنٹ کو بھی ہم نہیں سمجھے ہیں. جس طرح ابھی بعثت کو جب نہیں سمجھے تو اس کو ہی تو بہت جلدی کہا ہے. بعثت تو 1400 سال سے زیادہ ہو گیا, اس کو ابھی تک ہم نہیں سمجھے. ابھی تک ہم کربلا نہیں سمجھے کہ کربلا وہ موڑ تھا کہ جس نے بنی امیہ کی حکومت, جس کو لوگ کہتے تھے کہ بنی امیہ کی حکومت اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ ہزاروں سال تک اس کو ہلایا نہیں جا سکتا, بنی امیہ کی وہ حکومت جس نے امیر المومنین سے حکومت چھین لی تھی, کبھی رسر چھین لیا, کبھی انبار چھین لیا, یہاں تک آخر میں امیر المومنین نے کہا ما ہیا الا الکوفہ اقبضھا وابسطھا, میرے پاس بچا کیا ہے کوفے کے سوا کہ میں اسے بڑھاؤں یا اسے یہ نجد البلاغہ میں موجود ہے. وہ بنی امیہ کی حکومت جس نے امام حسن علیہ السلام سے حکومت لے لیا کر صرف 6 مہینے بعد, اتنی مضبوط حکومت کے بعد لوگ یہ یقین کر چکے تھے کہ یہ حکومت تو ہزاروں سال تک ہلنے والی نہیں ہے. لیکن کربلا کے واقعے کے بعد ایک صدی بھی بنی امیہ کی حکومت نہیں چل پائی. یہ کربلا کا وہ موڑ تھا, یہ کربلا تھی. پھر کربلا کے اثرات آگے بڑھے. بنی عباس کو ہمیشہ جس چیز کا سب سے بڑا خطرہ رہا وہ حسینیت کا ڈر تھا. اور یہ صرف بنی عباس کی بات نہیں عزیزو, اس زمانے سے لے کر آج تک تاریخ کے انسانیت کو, تاریخ انسانیت میں باطل کو جب بھی کوئی خطرہ نظر آیا تو وہ خطرہ حسینیت کا خطرہ ہے. اور آج بھی جتنی بھی سرزمینیں ہیں جہاں پر آپ جا کر دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں, آج بھی باطل طاقتوں کو اگر کسی کا ڈر ہے تو حسینیت کا ڈر ہے. یعنی راہ حسین ابن علی پر چلنے والوں کا ڈر ہے. ایک حسینیت وہ ہے جس میں کسی کو کوئی ڈر نہیں, نہ باطل کو ڈر ہے, نہ ظالموں کو ڈر ہے, نہ شہنشاہوں کو ڈر ہے, نہ حاکموں کو ڈر ہے, نہ طاغوت کو ڈر ہے. ایک حسینیت وہ ہے, وہ حسینیت ہماری حسینیت جو ہم نے بنائی ہوئی ہے. لیکن جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی حسینیت ہے, جب وہ آئے گی تو ہمیشہ باطل ڈر رہا ہوگا, ہمیشہ باطل خوفزدہ ہوگا. میں یہ جملہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ آج کسی کا ڈر نہیں ہے. یہ خوف پوری جگہ پہ دنیا میں دکھائی پڑ رہا ہے. یہ اتنے جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے ہنگامے جو ہو رہے ہیں, یہ خوف ہے. یہ خوف کی بنیاد پر ہے جو سارے دنیا میں ابھی آپ مصر سیریا سے لے کے عراق و لبنان و ہر جگہ تک دیکھ لیں, یہ خوف کی بنیاد پر. خوف کس کا ہے؟ خوف اسلحوں کا ہے کہ اسلحے تو آپ کے زیادہ ہیں. خوف افراد کا ہے کہ افراد تو آپ کے زیادہ ہیں. خوف پیسے کا ہے کہ ڈالر تو آپ کے پاس ہے, سعودی عرب کا روپیہ تو آپ کے پاس ہے. خوف کس کا ہے؟ کہ خوف صرف ایک چیز کا ہے, وہ ہے حسینیت کا. خوف حزب اللہ کا نہیں ہے, خوف جوانوں کا نہیں ہے, خوف عراقیوں کا نہیں ہے, خوف ایرانیوں کا نہیں ہے, کسی کا خوف نہیں. خوف ہے تو حسینیت کا خوف ہے, کیونکہ ان کی رگوں میں حسینیت دوڑنا شروع ہو جائے تو پھر وہ باطل کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا کرتے. وہ 72 جب سر نہیں جھکاتے تو لاکھوں میں ہو کے سر کیوں جھکائیں گے؟ لہٰذا آج ہی کے زمانے کے ایک شاعر ہے پاکستان کے, ایک جملہ بہت خوبصورت شعر چھوٹا کہہ کے چلے گئے, حسین تم نہیں رہے, تمہارا گھر نہیں رہا, مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. ایک اثر کربلا کا یہ ہے. کربلا کے اثرات, کربلا کا ایک اثر یہ ہے کہ کربلا کے بعد کتنا بھی طاقتور ظالم بن کے آئے لیکن اس کا ڈر نہیں رہا. اگر کربلا ہے, اگر ہماری اپنی کربلا ہے تو پھر ڈر رہے گا. جیسے ابھی دیکھیں ہمارے ہندوستان میں جائیں سب چاپلوسی کر رہے ہیں کوئی ٹوپی لگا کے چاپلوسی کر رہا ہے, کوئی امامہ لگا کے چاپلوسی کر رہا ہے, کوئی سیاست مدار چاپلوسی کر رہا ہے. یہ بات میں ہندوستان میں کہہ کے آیا ہوں, کلپ بن چکی, آپ گھبرائیں نہیں, آپ کو کچھ نہیں ہوگا, جو ہونا ہے میرے لیے ہوگا. سب چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں, کیا حکومت آئی ہے, ایسی حکومت ہے, ویسی حکومت ہے, جا کے چندے دے رہے ہیں, چندے دے, دیکھے پوری کمیونٹی آگے چندہ دے رہی ہے, کہا کہ ہم بچیں کسی طریقے سے. لیکن جن کے پاس حسین ابن علی کی کربلا ہے, ان کو کسی بھی طرح کی حکومتوں سے خوف نہیں ہوا کرے گا, نہیں ہے اور نہیں ہے, یہ طے ہے کہ نہیں. یہ کہاں سے ہوا, یہ کب ملا ہمیں, یہ کیسے ملا, یہ کربلا کب تحریک بن کر ہمیں ملی, یہ کربلا کب ایک مومنٹ کی شکل میں ملی کہ خوف نہ پیدا ہونے دے. اس میں سب سے بڑا کردار امام سید سجاد کا ہے, سب سے بڑا. جب بھی حق کے لیے کوئی بھی قدم اٹھایا جائے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی کردار امام سید سجاد کا ہے, یہ یاد رکھیں عزیز. ہاں جناب زینب سلام اللہ علیہا جو شریکت الحسین بھی تھیں, لقب ہے شریکت الحسین, وہ صرف شریکت الحسین نہیں ہیں, شریکت و امام سجاد بھی ہیں. اسی طریقے سے شہادت میں امام حسین کی شریک ہیں بچوں کو قربان کر کے, جس طریقے سے امام سید سجاد کی شریک ہیں کوفے کے بازاروں میں, کوفے کے درباروں میں. لیکن کردار امام سید سجاد کا ہے. میں چند لمحے میں ایک کردار بیان کرنا چاہتا ہوں بہت سارے کردار کے درمیان میں, کہ کیا ہوا. دیکھیں واقعہ کیا ہوا, ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک دم سننے کے لیے آمادہ ہیں انشاءاللہ الحمدللہ. دو تاریخ میں بتانا چاہتا ہوں, اس لیے تو آپ کو زیادہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں, تاکہ تھوڑا اگر ہاتھ سے نکل گیا تو مشکل ہو جائے گی. رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کا زمانہ, امیر المومنین کی شہادت 40 ہجری میں ہوتی ہے, کربلا کا واقعہ 61 ہجری کے پہلے مہینے میں 10ویں دن, ٹھیک, یعنی 20 سال بعد. اس 20 سال میں 10 سال امام حسن علیہ السلام کی حکومت, حکومت نہیں امامت کا دور ہے, 10 سال, 40 ہجری سے لے کے 50 ہجری تک, ساتھ میں چلیں, 40 ہجری سے لے کے 50 ہجری تک امام حسن علیہ السلام کی حکومت امامت, اور 50 ہجری سے لے کر کے 60 ہجری تک امام حسین علیہ السلام کی امامت, 61 ہجری کی شروعات تک, 10 سال امام حسن, 10 سال امام حسین. ان 20 سالہ امامت کے زمانے میں 19 سال دو اماموں کے مدینے میں گزرے, کیونکہ شروع کے 6 مہینے امام حسن علیہ السلام کے میدان جنگ میں گزرے, کوفے میں تھے, بعد میں صلح ہو گئی, مدینے آ گئے, 6 مہینہ امام کے پاس حکومت تھی. اور یہ یاد رکھیں, جو لوگ کہتے ہیں امام صلح کے امام, امام نے صلح کی ہے تو مسجد میں بیٹھ کے صلح نہیں کی, میدان جنگ میں صلح کی ہے, اور صلح کی ہے تو دشمن سے گھبرا کے نہیں کی ہے, اپنے کمزور انسانوں اور نادانوں سے گھبرا کے صلح کی ہے. یہ ایک الگ بحث ہے جس کو بہت زیادہ ضروری ہے. 6 مہینہ امام حسن علیہ السلام کوفے میں رہے, باقی 9.5 سال مدینے میں. امام حسین علیہ السلام کے 10 سالہ امامت میں 9.5 سال مدینے میں, آخر کے 6 مہینے سفر میں, ٹھیک. تو 2-6 مہینے آخر کے نکال دیں, اول و آخر کے, باقی بچتے ہیں 9.5 سال, 9.5 سال یعنی 19 سال. 19 سال دو اماموں کا زمانہ ہے, لیکن یہ مجھ جیسا طالب علم نہیں, علامہ طباطبائی جیسے عظیم مفسر اور محقق کی یہ تحقیق ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے 10 سالہ امامت کے زمانے میں, یعنی شروع کے 9.5 سال میں, ایک حدیث بھی کسی بھی فقہ کے کسی بھی چیپٹر میں نہیں ہے, ایک حدیث بھی. یعنی امام ہیں, رسول اللہ سے نزدیک ہیں, رسول اللہ کی آغوش میں لوگوں نے دیکھا ہے, رسول اللہ کا علم دیکھا ہے, لیکن ایک بھی حدیث, جہاں 20,000 حدیث ہمارے ابواب فقہ میں ہے, وہاں ایک بھی حدیث امام حسین سے نہیں. اور تقریباً یہی حال امام حسن علیہ السلام کا ہے, ایک دو حدیث کے سوا. یعنی رسول اللہ سے اتنے نزدیک ہونے کے بعد رسول اللہ کے مدینے میں دو معصوم امام جو پنجتن کی فرد ہیں 19 سال تک زندگی گزارتے رہے, لیکن کوئی ایک حدیث بھی سننے کے لیے نہیں آ رہا ہے. یہ دو امام کا زمانہ, ٹھیک. اب دو امام کے زمانے تک اور آپ کو لے جاتے ہیں, کس کا, امام محمد باقر, امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ. یہ بھی دو امام کا زمانہ ہے. یہ دو امام کا زمانہ تھوڑا طولانی ہے, طولانی ہے یہ زمانہ. اس زمانے میں جو رسول اللہ سے بہت دور ہو چکا ہے زمانہ, لیکن رسول اللہ سے بہت دور ہونے کے بعد بھی امام باقر و امام صادق علیہ السلام کے 4,000 میں سے صرف ایک شاگرد کہتا ہے مسلم ابن مسلم جو فقیہ بھی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے 30,000 حدیثیں امام محمد باقر اور 16,000 حدیثیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یاد کی ہیں. کتنی؟ 46,000 حدیثیں. ایک فقیہ، ایک شاگرد، ایک عالم. یہ فرق کیا ہوا؟ واقعہ کیا پیش آیا؟ ماجرا کیا تھا؟ کا ماجرا یہ تھا کہ رسول اللہ کے زمانے سے نزدیک 19 سال تک، اور تقریباً وہ بھی 6 مہینے ملانے تو 20 سال تک، دو پنجتن پاک کی معصوم فرد جن کو رسول اللہ کے آغوش میں مسلمانوں نے دیکھا تھا، وہ اصحاب بھی ابھی تک موجود ہیں، لیکن ان سے ایک حدیث بھی تمام ابواب فقہ میں نظر نہیں آتی. جو ہے وہ امام کا اپنا کلام ہے جو راستے میں انجام دیا، جو فقہ کا نہیں ہے، یہ گفتگو ہے، خطبہ ہے. اور اتنا فاصلہ گزرنے کے بعد دو اماموں سے اتنی حدیثیں کہ ایک شاگرد 46,000 حدیثیں بیان کر رہا ہے. فرق کیا ہوا؟ کا فرق یہ ہوا صرف ان دونوں ائمہ کے زمانے کے دور کے بیچ میں امام سید سجاد کا دور ہے. امام سید سجاد نے وہ سب کچھ کیا کہ جس کا اتنا بڑا فرق آیا کہ وہ زمانہ جہاں ایک حدیث کوئی سننے والا نہیں تھا، یہاں 46,000 ایک حدیث پیش کی جا رہی، ایک صحابی. کیا کیا امام سید سجاد نے؟ ہاں اب یہاں سے مسئلہ میں جلدی سمیٹ کے عزیزو، جو بات پوہا آج ہوگی آج ہوگی، ورنہ کل کی جائے گی. کیا کیا امام نے؟ ہمارے ذہن میں امام روتے رہے، امام گریا کرتے، امام رونے والا امام. اصل امام کا لقب دے دیا بیمار امام. بعض لوگ نوحہ بھی پڑھتے، بیمار امام، بیمار امام. اور ہمارے بچوں کے ذہن میں ایک ایسا تصور آتا ہے امام سید سجاد کے، یعنی ایک نحیف و لاغر سے بیمار سے امام، یہی تصور آتا ہے. لیکن امام سید سجاد کا وہ کردار تھا، یہ 46,000 یا اس سے بھی زیادہ جو تمام شاگردوں نے حدیثیں سیکھی ہیں دو اماموں سے، حدیثوں کا سکھانا امام صادق امام باقر علیہ السلام کا کام تھا، لیکن حدیثیں سیکھنے کے لیے وہاں تک لانا یہ امام سید سجاد کا کردار تھا. کیا اب آپ ہمارے نزدیک حدیث بھی کوئی اتنا ہے مسئلہ نہیں؟ انشاءاللہ وہ شاید کل بیان کرے کہ حدیث ہے کیا، ابھی کتنا حدیث تک آگے جانا ہے، ابھی کتنا باقی رہ گیا ہے، یہ بات کے لیے انشاءاللہ. لیکن یہ اتنا فرق کہاں سے آیا؟ کیا کیا امام سید سجاد نے؟ امام سید سجاد کا کردار یہ تھا عزیزو، بہت خلاصے میں سنیں، دو کام تھا امام کو کرنا. ایک کام جو سارے انبیاء کو کرنا تھا، تمام ائمہ کو کرنا تھا، امام سجاد کو کرنا تھا. کیا؟ دین کو بچانا، دین کو پیش کرنا. یہ ہر نبی کو کرنا تھا، ہر امام کو کرنا تھا. ہم جیسے مولوی کریں یا نہ کریں، اپنی بات پیش کریں، لیکن امام کو بہرحال یہ کرنا تھا. دوسرا ایک کام اور امام سید سجاد پہ آیا تھا کہ دین کے ساتھ ساتھ کربلا بھی پیش کرنی ہے. اتنی بڑی امانت دی گئی ہے، یہ کربلا گم نہ ہو جائے، یہ کربلا کھو نہ جائے، یہ کربلا بھلا نہیں دی جائے، یہ کام بھی امام سید سجاد کو کرنا ہے. اور کرنا کیسے ہے؟ اس زمانے میں نہ میڈیا تھا، نہ پرنٹ میڈیا تھا، نہ الیکٹرانک میڈیا تھا، نہ یہ تھا، نہ وہ تھا، نہ میگزین تھی، نہ کتابیں تھیں. صرف ایک طریقہ تھا بولنا. آج کتنا آسان ہو گیا ہے، صرف ایک طریقہ تھا بولنا. اور امام سید سجاد وہ ہیں کہ جن کے بولنے ہی پر پابندی ہے. اب کیا کریں؟ اگر ہمارے جیسے مولوی جیسے ہوتے کہتے ہمارے بولنے پہ پابندی، ہم کیا کریں؟ جا کے بیٹھیں، جا کے روئیں. اور یہی تصور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جا کے روئیں، کچھ کیا نہیں، روتے رہے. اللہ اکبر! ایک امام کو اس نگاہ سے دیکھنا. تو امام نے کیا کیا؟ کہا کہ دین کو بھی بچانا ہے اور کربلا کو بھی پورے عالم اسلام تک پہنچانا ہے، نہ صرف مدینہ، نہ یہ کہ مسجد میں مدینے میں اپنے گھر میں ایک مجلس قائم کر کے چند لوگوں کو سنا دیں گے ثواب مل جائے گا، نہ، پورے عالم اسلام تک کربلا پہنچانی ہے. کربلا کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ایک مدینے میں ٹھہر جائے. خوب کریں کیا؟ کبھی بولنے کا ایک ہی طریقہ ہے، زبان. زبان پر پابندی ہے، بول نہیں سکتے، خطبہ نہیں دے سکتے، تقریر نہیں کر سکتے، درس نہیں دے سکتے، مسجد میں آگے کچھ کہہ نہیں سکتے. پھر کریں کیا؟ اب دیکھیں امام سید سجاد کے کردار یہاں سے شروع ہوتا ہے. دو کام کیا امام نے، دو کام. ایک کام یہ کیا کہ کربلا کے واقعے کے بعد مدینے میں آگئے مدینے، مدینے سے نکل جاتے تھے صبح صبح، اول وقت مدینے سے نکل جاتے تھے، مدینے سے دور جا کر زمینوں کو آباد کیا، اتنا کام کیا. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آئمہ تو ان کے پاس اللہ کی طرف سے تقیہ کے نیچے سے اشرفی اور دینار نکلتے تھے، نا یوں نہیں ہوتا تھا کبھی. آئمہ نے اتنا کام کیا، اتنی سختیاں اٹھائیں. امام باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ امام سجاد علیہ السلام کے پیٹ پہ اتنا گھٹا کیوں تھا؟ گٹھا الگ چیز ہوتی ہے، تلوار کا زخم الگ ہوتا ہے. کہا گٹھا اس لیے تھا کہ اتنا روٹیاں اپنے پشت پر لے جا کر دوسروں فقیروں کو رات میں دیا کرتے تھے کہ پشت پہ گٹھے پڑ گئے. اتنا کام کیا، اتنی زیادہ زمینیں آباد کیں کہ ایک تو بنی ہاشم شہید ہو چکے تھے، ان سب کی کفالت کرنی تھی، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا تھا، پھر اس کے بعد مدینہ کی ضرورتوں کو، لوگوں کو، فقیروں کو پورا کرنا تھا، جاتے تھے لوگوں کے دروازے پر، دیتے تھے رات کی تاریکی میں، چونکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی سیرت ہو یا علی ابن الحسین کی سیرت ہو، یہ سیرت کبھی بدلا نہیں کرتی، ائمہ کی سیرت ہمیشہ ایک رہتی ہے۔ جا کے گھروں میں دیا کرتے تھے، لائن لگا کے نہیں دیتے تھے، آؤ کیمرے کے سامنے فوٹو لے کر آ جائے گا، سائٹ پہ آ جائے گا، دیکھو اتنا تقسیم کیا گیا، اتنا راشن تقسیم کیا گیا، یہ سب کچھ نہیں، رات کی تاریکی میں، تاکہ تمہیں کھانا بھی مل جائے لیکن تمہاری عزت بھی محفوظ رہے۔ عزت کو خطرے میں ڈال کے کبھی نہیں دیا کرتے تھے، لائن لگا کے کبھی نہیں دیا کرتے تھے، جا کے گھروں میں تاریکی میں دیتے تھے۔ دیا پورے مدینے کو دیا، اور اس کے بعد اتنا زیادہ کام، سخت کام کیا کہ اس کے بعد جو پیسہ بچتا تھا اس سے غلام خریدتے تھے، بہت توجہ کرے، اس سے غلام خریدتے تھے، غلام کو خرید کے تربیت کرتے تھے، تربیت کر کے جب بالکل غلام پوری تربیت ہو جاتی تھی، دین بھی سمجھ لیتا تھا، کربلا کو بھی سمجھ لیتا تھا، امام کے رونے کو بھی دیکھتا تھا، ہر طرح سے جب دین سمجھ لیتا تھا تو امام اسے آزاد کر دیتے تھے۔ اب ہمارے جیسا انسان کہ ہمارا تربیت کیا ہو، غلام ہمارے پاس رہے گا، اور زمینیں آباد ہوں گی، اور دولت بڑھے گی، اور پراپرٹی ہماری بڑھے گی، کہا نہیں آزاد۔ اب تاریخی روایتوں میں لکھا ہے کہ 5000 غلاموں تک ذکر ہے، اگر 5000 مبالغہ ہی ہو، اگر 1000 امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے 1000 یا 5000 غلاموں کو خرید کر، تربیت کر کے انہیں اپنے پاس روکا نہیں، انہیں آزاد کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ آزاد کیا ہوا غلام کوئی کوفہ چلا جائے، کوئی بصرہ چلا جائے، کوئی ایران چلا جائے، کوئی آذربائیجان چلا جائے، کوئی مدینہ چلا جائے، کوئی مکہ چلا جائے، کوئی پورے عالم اسلام میں بکھر جائیں۔ امام سید سجاد کی زبان پر تو پابندی ہے، خود نہیں بول سکتے، لیکن آزاد کیا ہوا غلام پورے عالم اسلام میں جا کر اہل بیت کا دین بھی بتا رہا ہے اور کربلا کو بھی بتا رہا ہے۔ کردار، جزاک اللہ، کردار ادا کیا ہے، یوں ہی نہیں ہے۔ جب بول بھی نہیں سکتے، ایک تقریر نہیں کر سکتے، اور کربلا کو بھی بچانا ہے، کربلا یوں ہم تک نہیں آئی ہے عزیزو، یوں آرام سے بیٹھے ہوئے ذکر حسین ابن علی نہیں کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلا کردار امام سید سجاد کر، اس طرح غلاموں کو تربیت کر۔ پوری دعائے صحیف سجادیہ اللہ کا دین بتا تو نہیں سکتے، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں۔ اب صحیف سجادیہ کو اٹھا کے پڑھیں، اگر واقعاً اہل بیت دین سیکھنا ہے تو اہل بیت کے دین سیکھنے کا ایک بہترین ریسورس وہ صحیف سجادیہ ہے۔ صحیف سجادیہ صرف دعا نہیں ہے عزیزو، پورا دین ہے۔ اب اس نگاہ سے ایک مرتبہ جا کر دیکھیں، ہم کچھ سال پہلے مڈغاسکر میں تھے، وہاں پہ آ کر لوگوں نے بتایا کہ ہم صرف صحیف سجادیہ کے ترجمہ فرینچ زبان میں صرف ریڈیو پر پخش کرتے ہیں، کئی لوگ آ کر یہ سن کر شیعہ ہو گئے۔ ابھی ہم شیعہ ہو کے شیعہ نہیں ہو پا رہے ہیں، جو کہ صحیف سجادیہ سے آشنا نہیں ہے۔ امام سید سجاد کہہ تو نہیں سکتے تھے، تقریر تو نہیں کر سکتے، لیکن دعا تو کر سکتے تھے، گھر میں بیٹھ کے دعا، وہی دعاؤں کے مجموعے کو پورا دین بنا دیا، اور اس پورے دین کو میراث کے طور پر صحیف سجادیہ کے نام پر چھوڑ دیا۔ بس صحیح امام سید سجاد صرف روتے نہیں تھے، ہاں رونے تک بھی آ گیا، مصائب کی منزل آ گئی، لیکن وہی جب کام، واقعہ آپ سنتے ہیں کہ امام باہر جاتے تھے، مدینہ پورا ویران ہو گیا، مدینہ پہ جب ویرانی ہوئی اور حکومت بدلی اور احتجاج کیا، حنزلہ کے بچوں نے آ کر، عبداللہ 10 بیٹوں نے آ کر، کربلا اپنے 10 بیٹوں کے ساتھ مدینہ میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد احتجاج کیا، سب مارے گئے، سب شہید ہوئے، مروان جیسے لوگ امام سید سجاد کے پاس آئے پناہ لینے کے لیے۔ یہ کردار تھا کہ مروان جیسا دشمن پناہ لینے آ رہا ہے، اسی اپنے زراعت سے واپس پلٹ رہے ہیں مدینہ کی طرف، دیکھا یہ 62 ہجری کے بعد، پھر 63 ہجری میں، 63 ہجری میں یزید نے حملہ کیا، کعبے کو جلا دیا، کعبے کے گھر کو جلا دیا، پردوں کو جلا دیا، پتھر مارے کعبے پہ، کعبہ ٹوٹ گیا، لیکن اسی زمانے میں یزید ملعون فی النار ہوا، پورا لشکر بکھر گیا، بکھرے ہوئے لشکر میں حسین ابن نمیر، ساتھ سے حسین، سین سے نہیں، حسین ابن نمیر بھاگا بھاگا بہک گیا، راستہ بھٹک گیا، راستہ بھٹکتے بھٹکتے مدینے کے راستے پہ آ گیا، سے مرا جا رہا تھا، پیاس سے موت کے نزدیک پہنچا ہوا تھا کہ دیکھا ایک جوان چلا جا رہا ہے، اس کے سامنے آ کر اپنے آپ کو گرا دیا، دیکھا کہ یہ بھوکا ہے، یہ پیاسا ہے، یہ مرنے کو نزدیک ہے، اسے پانی دیا، اسے کھانا دیا، جب پانی پی لیا, جب کھانا کھا لیا, جب تھوڑا ہوش آیا, نگاہیں اٹھائیں تو پہچان لیا کہ بہت کوڑے مارے تھے, پہچان لیا. اس حالت میں کہتا اتنا کرم دیکھ کے ہمت بڑھ گئی تھی, کریم لوگوں کو دیکھ کر ہمت بڑھ جاتی ہے. کہا شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا. کہا نہیں میں نے پہچانا, ہم بھلا نہ پہچانیں گے. میں نے پہچانا, تو نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل مارا. میں نے پہچانا کہ تو نے میرے بابا کے گلے پہ تیر مارا ہے آخری لمحے. نام سید سجاد یہ کردار ادا کر کے آ رہے ہیں. وہ اپنا کردار ہے, وہ ظالموں کے ساتھ ہے, وہ دشمنوں کے ساتھ. اتنی شرافت اور اتنا عظیم انسان, یہ وہی میراث ہے جو کربلا میں جگہ جگہ نظر آئی کہ جہاں جناب زینب آ کے کہہ رہی پروردگارہ میری قربانی کو قبول کر لے. اتنا عظیم دل کہاں پر ہوگا کہ بعض روایتوں میں یہاں تک کہ پروردگارہ میری مختصر سی قربانی قبول کر لے, یعنی اے اللہ ربنا تقبل منا هذا القلیل. بعض روایتوں میں یہ ہے, بعض روایتوں میں ربنا تقبل منا هذا القربان. کب یہ پڑھا؟ یارہ محرم. کبھی پلٹ رہے مصائب میں وہاں پہ بیان کریں گے. اے میرے اللہ میری اس مختصر سی قربانی کو قبول کر لے. یعنی کیا؟ یعنی جناب زینب کا دل اتنا بڑا ہے کہ اتنی ساری قربانی دینے کے بعد جب بارگاہ پروردگار کی طرف دیکھتی تو کہتی اے میرے اللہ میرے ایک اون محمد تھے جو تیری راہ میں دے دیے, اگر ہزار اون محمد ہوتے تو تیری راہ میں قربان کر دی. میرا ایک عباس تھا, میرا ایک علی اکبر تھا, میرا بھیا ایک حسین تھا جس کے اوپر لیکن آخر میں حسین ابن علی کو قربان کر دیا, لیکن اے میرے اللہ اگر ہزار حسین ہوتے تو تیری بارگاہ میں قربانی دی جاتی رہتی. یہ عظیم دل والے لوگ کرتے ہیں. وہی دل سید سجاد کہتا کہ پانی پی لے, کھانا کھا لے, وہ تیرا عمل تھا, یہ میرا عمل ہے, اور واپس آ گئے. مدینے میں ایک طریقہ اور تھا عزیزو, کربلا کے بھی بچانے کا اور اہل بیت کے نام کو بھی بچانے کا. جو اہل بیت کا نام بھی خود ہے مسئلہ ہے. صحیفہ سجادیہ میں آپ جا کے دیکھیں گے ایک ایک دعا میں کبھی کبھی 20-20 مرتبہ صلوات پڑھی گئی ہے. اب ہماری مجلس میں آپ صلوات نہیں پڑھ پاتے چونکہ وہ موقع نہیں آتا, لیکن صلوات پڑھ لیا کریں, جب نام آئے پڑھ لیا کریں, جو بہت ہی عظیم الشان عمل ہے. مجلس میں نہ ہو تو الگ سے تسبیح پڑھا کریں صلوات کی, چونکہ عظیم الشان عمل ہے. واقعی آیت اللہ بہجت کہتے ہیں میں نے تمام ذکر میں ڈھونڈا لیکن کوئی ذکر صلوات جیسا نہیں ملا. امام سید سجاد نے کبھی کبھی ایک ایک دعا میں 20-20 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجی ہے تاکہ یہ نام باقی رہے گا تو دین باقی رہے گا. دین کو آ کر ہم جیسے مولویوں سے نہیں لیں عزیزو, دین کو اہل بیت سے لیں تو حسین ابن علی کا دین مل جائے گا. دین کو امام سید سجاد سے لیں گے, عزاداری کو امام سید سجاد سے لیں گے تو حقیقی عزاداری مل جائے گی. اور کسی سے لیں گے تو کوئی افریقہ کی عزاداری ملے گی, تو کوئی لکھنؤ کی ملے گی, تو کوئی کراچی کی ملے گی. جا کر امام سید سجاد سے لیں. امام سید سجاد نے کیا کیا؟ ایک کارنامہ امام کا اور تھا, اور وہ کیا تھا؟ وہ رونا تھا, لیکن وہ رونا ہمارے اور آپ کے جیسے رونا نہیں تھا عزیزو. پھر میں دہرا رہا ہوں, امام سید سجاد کا رونا ہمارے اور آپ جیسے نہیں تھا کہ رات کی تاریکی میں جب بابا کی یاد آئے گی تو رو لیں گے, جب سامنے پانی لایا جائے گا تو رو لیں گے. ہاں پانی آتا تھا تو روتے تھے, کھانا آتا تھا تو روتے تھے, بہت روتے تھے, روزے ہوتے تھے پھر بھی روتے تھے. کنیز کہتی کہ میں نے کبھی رات میں بستر نہیں بچھایا امام سید سجاد, اور دن میں کبھی کھانا نہیں دیا. ممکن اس میں مبالغہ ہو, لیکن اس قدر روزہ اور اس قدر عبادت اور اس قدر گریہ, روتے تھے امام زین العابدین السلام. کیوں نہ روتے؟ ایک جملہ کہیں عزیزو, وضاحت اس کی کل رہے گی. جناب زینب کربلا کے بعد 1.5 سال زندہ رہی, یعنی جناب زینب 1.5 سال میں کربلا اس طرح نگاہوں کے سامنے ہمیشہ رہی. 1.5 سال جناب زینب پہ کیا گزر گئی, چونکہ ہر لمحہ سامنے کربلا تھی. لیکن امام سید سجاد وہ ہیں کہ جو 35 سال تک کربلا کے بعد ہمیشہ کربلا کو نگاہوں میں رکھا. الشام, وہ شام کا دربار جہاں شرابیوں کے درمیان میں علی و فاطمہ کی بیٹیاں جائیں اور سید سجاد کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں. 35 سال تک جناب زینب کا خود جانا یہ ایک مسئلہ ہے, لیکن امام جیسے غیرت دار یہ سید سجاد کو ہمیشہ یاد رہا اور روتے تھے, لیکن صرف گھر میں نہیں روتے تھے, صرف اندھیرے میں نہیں روتے تھے, گھر میں بھی جب بھی دل میں یاد آتا تھا روتے تھے. لیکن امام سید سجاد کا رونا ایک مومنٹ تھا. کل میں عرض کر چکا ہوں اس کے پہلے, یہ کربلا مومنٹ ہے. کربلا فقط رونا نہیں ہے, کربلا مومنٹ ہے. امام سید سجاد کا رونا تھی, کیونکہ اگر تحریک نہ ہوتی تو ایک 23-24 سال کا جوان گھر میں تنہائی میں بیٹھ کے روتا, کیونکہ ہمارے جوانوں کو شرم آتی ہے روتے ہوئے, کہتے ہیں لائٹ بند ہو تو ہم روئیں گے. لیکن امام سید سجاد جیسا غیرت دار, لیکن یہ غیرت دار جب دن کا اجالا ہوتا تھا شام ہوتی تھی تو گھر سے نکلتے تھے. کیوں نکلے ہوئے ہیں؟ رونے کے لیے نکلے ہیں. کیوں رونے کے لیے نکلے ہیں؟ تاکہ رونا فقط ثواب نہ رہ جائے, رونا تحریک بن جائے. آپ جلوسوں میں روئیں عزیزو, جلوس کو ایسا بنائیں کہ روئیں خدا کے لیے. الحمدللہ یہاں پر اچھے نوحے پڑھے جاتے ہیں, لیکن روتا ہوا دیکھیں تاکہ سید سجاد, امام سید سجاد کی عزا زندہ ہو. امام سید سجاد شام کا وقت جب سارے دنیا سے, دیکھیں کربلا کیوں پہنچی, کربلا اس طرح پہنچی, یہ مصائب بھی ہے اور یہ وہ تحریک بھی ہے جو سید سجاد نے قیامت تک کے لیے چھوڑ دی. شام کے وقت پورے عالم اسلام سے لوگ مدینے میں آتے تھے, چونکہ مدینہ مشہور ہو گیا تھا, مرکزی سینٹر بن چکا تھا. پورے عالم اسلام کے لوگ آئے ہوئے دن بھر تجارت کر کے شام کو پلٹے ہیں کھانے کے لیے, کھانے کے لیے گوشت کی دکان کے لیے گئے ہیں, جانوروں کی طرف گئے ہیں, عربوں کو گوشت زیادہ پسند تھا. جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قصاب دیکھ رہے ہیں ایک جوان چلا آ رہا ہے, پردہ ڈالے دے رہے ہیں, سر کو چھپائے دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں گوشت دو. کہا کہ تھوڑی دیر صبر کر لو, تھوڑی دیر رک جاؤ. کہا یہ وقت تمہارے دھندے کا ہے, یہ وقت تمہاری تجارت کا ہے, مجھے جلدی ہے. کہا نہیں تھوڑی دیر رکو. کہا کیوں روک رہے ہو؟ کہا اس جوان کو دیکھو, وہ ابھی آ رہا ہے, اگر وہ کٹا ہوا سر دیکھے گا تو گریا کرے گا, وہ روئے گا. کہا کیوں روئے؟ گھر پہ بہت گزر گئی مصیبت. کہا وہ اللہ اکبر, وہ رسول اللہ کے نواسا یعنی فاطمہ کا بیٹا ہے, وہ امام حسین کا. کیا پورے امام سید سجاد نہیں پڑھ سکتے, لیکن پورے مدینے کا ہے, اور پورے عالم اسلام سے آئے ہوئے لوگ مدینے سے کربلا, یہ اس کی وجہ سے زندہ رہی عزیزو. کربلا بچا, لیکن زحمتوں کے بعد. اب چند جملے اور سن لیں. کسی مسافر کو دیکھتے تھے, کہتے تھے بھائی تو مسافر لگتا ہے, اے بھائی تو مسافر لگتا ہے. کہ ہاں میں مسافر ہوں. کہا مسافر ہے تو تجھے کچھ کھانا چاہیے ہے, کچھ پانی چاہیے ہے, تجھے گھر چاہیے ہے, تیرے پاس ٹھہرنے کی جگہ ہے, تجھے سواری کی ضرورت ہے. کہا ہاں مسافر ہے, لیکن آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا اگر تجھے کچھ ضرورت ہے تو میں پورا کروں گا. شکریہ ادا کرتا تھا. کہا ایک سوال کا جواب دے, اگر مدینے میں تیری موت ہو جائے تو کیا تجھے غسل و کفن دیا جائے گا؟ اگر مدینے میں تجھے تیری موت ہو جائے تو کیا تجھے دفن کیا؟ یہ اسلامی سرزمین ہے, یہ رسول اللہ کا مدینہ ہے, میں مسلمان ہوں. اگر میں مر جاؤں گا تو بھلا مجھے کیوں غسل و کفن نہ دیا جائے گا, بھلا مجھے کیوں دفن کیا جائے گا؟ یہ سنتے سید سجاد ارے رسول اللہ سید سجاد, اور وہ سجاد کھڑے ہیں, اور آپ اور کوئی دفن کرنے والا نہ رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایام القلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسين
چالی جا 40 बरस रोते न क्यों आबिद मुजतर, 40 बरस रोते न क्यों आबिद मुजतर, ताउम्र समाए रहे आँखों में वो मंजर, बरस रोते न क्यों आबिद मुजतर, देखा तो इन्हीं आँखों से गए अपना उजड़ता, देखा था इन्हीं आँखों से गए